بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ اپنے میزبان کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 1 سے 11 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے، اور ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا قرآن اور زندگی، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے جنوبی شہر بوشہر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن اور ان کے اعلی کار ایران کے خلاف ایک ہائبرڈ جنگ چلا رہے ہیں، تاہم ان کو شکست ہو رہی ہے۔ آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی ایران کے دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستان میں گروپ 20 کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اختتامی بیان جاری کیے بغیر ہی ختم ہو گیا ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ اور دو ایرانی کھلاڑی قطر میں جاری جمناسٹک کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے جنوبی شہر بوشہر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن اور ان کے اعلی کار ایران کے خلاف ایک ہائبرڈ جنگ چلا رہے ہیں، تاہم ان کو شکست ہو رہی ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے، جو ایران کے جنوبی صوبے بوشہر کے دورے پر ہیں، ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایرانی عوام خود مختاری اور آزادی اور ایک ایسے نظام کے مالک ہیں جو کہ ان کے اپنے ووٹوں اور دینی جمہوریت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے اپنے پختہ عزم کو عملی جامہ پہنا کر عزت اور استقلال حاصل کیا ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایرانی عوام نے مستحکم طریقے سے پابندیوں، خطروں اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی، جس سے سامراجی طاقتیں حیرت زدہ ہو کر رہ گئیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے جرمن وزیر خارجہ کے مداخلت پسندانہ بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے چند ایرانی اسکولوں میں مبینہ زہریلے مادے کے پھیلنے اور بعض طالبات کے متاثر ہونے پر جرمن وزیر خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک تلخ حقیقت جس کی ابھی تک وضاحت نہیں مل سکی ہے وہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق کی باسی حکومت کے ذریعے زہریلی گیسوں اور کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال ہے جو اسے جرمن حکومت نے فراہم کیے تھے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے جرمن وزیر خارجہ کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ ایران میں پیش آنے والے ان تخریبی اقدامات کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایران کی حکومت اس واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کرنے اور اس سازش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ سیاسی مقاصد کے تحت ایرانی طالبات کے لیے بدامنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے چند شہروں کے کچھ لڑکیوں کے اسکولوں میں مبینہ زہریلی گیس یا مادے سے طالبات کے متاثر ہونے کی خبریں ملی ہیں، جس کا ماہرین کی ٹیمیں جائزہ لے رہی ہیں اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی ایران کے دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں۔ ارنا خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے سربراہ کے تہران پہنچنے پر ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے ترجمان بہروز کمال وندی نے استقبال کیا۔ وہ اپنے دورے تہران میں ایک اعلی سطحی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ دوروزہ اس دورے میں ان کی ملاقات ایران کے کئی اعلی عہدیداروں سے طے ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے حال ہی میں سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران اور آئی اے ای اے کے تعلقات معمول کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو بالواسطہ طور پر یہ پیغام بھیجا جا چکا ہے کہ تہران بدستور مذاکرات کے راستے پر گامزن ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں گروپ 20 کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اختتامی بیان جاری کیے بغیر ہی ختم ہو گیا ہے۔ نئی دہلی میں منعقدہ گروپ 20 کے وزرائے خارجہ کے اس اجلاس میں روس یوکرین جنگ کا مسئلہ چھایا رہا اور وزرائے خارجہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات اتنے شدید رہے کہ اجلاس اختتامی بیان جاری کیے بغیر ہی ختم کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اجلاس پر یوکرین جنگ کے مرتب ہونے والے اثرات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جبکہ روس اور چین نے مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے گریز کیا اور اختتامی بیان کے بغیر اجلاس ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اجلاس میں روس کے وزیر خارجہ نے بھی اپنے ملک کے خلاف پابندیوں کو خود سرانہ قرار دیا۔ گروپ 20 کے وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس جمعرات کو نئی دہلی میں شروع ہوا تھا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کروانے کی منظوری دے دی ہے۔ صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد کیا۔ الیکشن کمیشن کی تجویز کے مطابق صدر نے پولنگ ڈے کے لیے اتوار کے دن کی منظوری دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت کو خط ارسال کیا تھا، جس میں صوبہ پنجاب کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی گئی تھیں۔ ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جوابی خط بھی موصول ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ ڈے کے اعلان کے بعد انتخابی شیڈول پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر پاکستان کی طرف سے تاریخ کے انتخاب کے بعد آئینی اور قانونی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان انتخابی مہم کی قیادت سنبھالنے کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں اور ڈاکٹروں نے انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے اور وہ سنیچر کو انتخابی مہم کے لیے اپنے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ غرب اردن میں قلقیلیا کے مشرق میں واقع ازون کے علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے جارحے فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران صہیونی فوجیوں نے وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائرنگ کر دی، جس میں محمد نزال نامی ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان شہید اور 3 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری رہا ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے شام کے ایک فوجی مرکز پر گولہ باری کی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق یہ حملہ شام کے جنوبی صوبے قنیطرا کے ایک قصبے میں کیا گیا۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے شام کے اس فوجی مرکز پر اپنے مرکاوا ٹینک کے ذریعے 3 گولے داغے۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب شام کے چند فوجی اہلکار الزرعاء نامی اڈے کی جانب جا رہے تھے۔ آل خلیفہ کی جیل میں قید بحرینی شہری اور انسانی حقوق کے معروف کارکن عبدالجلیل نے، جو 600 دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں، کہا ہے کہ بحرین کی آزادی کی راہ میں ان کے قدم ہرگز نہیں لڑکھڑائیں گے۔ بحرینی سیاسی قیدی عبدالجلیل کو صرف آزادی اظہار رائے کے حق استعمال اور پرامن مظاہروں میں شرکت کے جرم میں عمر قید گزارنی پڑ رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وہ ایک اسکالر، انسانی حقوق کے کارکن اور عالمی ایوارڈ حاصل کرنے والے بلاگر بھی ہیں۔ انسانی حقوق کے اداروں نے اطلاع دی ہے کہ بحرین کے قید خانوں کی خوفناک صورتحال کے پیش نظر انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ 2 ایرانی کھلاڑی قطر میں جاری جمناسٹک کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ قطر میں جمناسٹک کے عالمی مقابلوں میں ایران کے جمناسٹک کھلاڑی مہدی احمد نے بہترین پوائنٹ حاصل کیے اور فائنل میں پہنچنے میں کامیاب رہے، جبکہ ایک اور ایرانی کھلاڑی مہدی الفتی نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا۔ جمناسٹک کے ان عالمی مقابلوں میں مبین ابراہیمی اور رضا خیرخواہ کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ فائنل مقابلے جمعے اور ہفتے کو ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے، سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم عجل لولیک الفرج. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہماری زندگی کا یہ ہماری زندگی کی اولویت ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کے لیے قرآن مجید نے کیا کیا دستور فراہم کیے اور مہیا کیے ہیں. قرآن وہ دستور زندگی ہے جس میں ہر شے موجود ہے, بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا جا کر اسے حاصل کرتے ہیں. قرآن میں توحید کی معرفت ہو یا زندگی کے دوسرے امور, ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. اور یہ زندگی, دنیا کو خلق کرنا, یہ پوری کائنات, یہ پورا یونیورس بنانا پروردگار عالم نے اس لیے تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ کر خدا کی معرفت کو حاصل کریں. اور اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی ہمارے عزیز مہمان علی جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب سے. چلیں گے ہم ان سے معلوم کریں گے کس طریقے سے اس کائنات کو دیکھ کر ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں. سب سے پہلے چلیں گے ہم اپنے مہمانوں کا آپ کے سامنے تعارف کرائیں گے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سے پہلے قبلہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر اس اہم ٹاپک کو لے کر آپ یہاں پر حاضر ہوئے اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اس حوالے سے اللہ کے معرفت کی طرف دعوت دی دینے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوئے. ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں. ناظرین ہماری گفتگو یہاں پر ابھی جاری ہوگی, یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے عزیز مہمان کی خدمت میں اور معلوم کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کو کس طریقے سے اس نظم کے ذریعے سے پہچانیں. تو قبلہ یقیناً یہ ایک اہم ٹاپک ہے ہماری زندگی کا کہ جس میں ہم اللہ کی, چونکہ اللہ نے خلق اسی لیے کیا تاکہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے مراحل جو عبادت وغیرہ کا مرحلہ ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے قرآن میں ہر چیز موجود ہے, زندگی کا کوئی بھی ایسا دستور نہیں جسے قرآن نے اپنے اندر پیش نہ کیا ہو اور چیلنج کیا کہ ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے. تو کیا اس سے پورے یونیورس کو دیکھ کر, ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا قرآن کی کوئی آیت ہے جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو؟
قرآن مجید میں ہر وہ چیز موجود ہے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار کو پہچان سکتے ہیں. خود جو ہماری نارمل زندگی ہے, جو ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں, اس میں اگر ہم پروردگار کو تلاش کرنا چاہیں تو پروردگار نے چھوٹی چھوٹی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہم اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. انہی نشانیوں میں سے وہ نشانیاں کہ جس کے ذریعے سے ہم پروردگار کی طرف بہت آسانی سے متوجہ ہو سکتے ہیں, انہیں برہان نظم کہتے ہیں. برہان نظم یعنی ایک ایسی دلیل, ایک ایسا پروف کے جو ایک سسٹم کو دیکھنے کے بعد ہم کو پروردگار کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. ورنہ ہمارے پاس برہان بہت موجود ہے, برہان تمانو ہے, برہان علت و معلول ہے, لیکن یہ ساری جو دلیلیں ہیں یہ بہت سخت ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, جو فلسفی ہیں. لیکن عام زندگی میں انسان فلسفے کی طرف رجوع نہیں کرتا, عام زندگی میں انسان اتنی دقیق بحثوں کی طرف رجوع نہیں کرتا. پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو اپنے وجود کی طرف متوجہ کروائے.
محسوسات کے ذریعے سے زیادہ ہم عام لوگ محسوسات
ممکن ہے کہ ایک انسان ایسے دیہات میں رہتا ہے جس نے کبھی کتاب کا نام نہیں سنا, کسی اسکول کا نام نہیں سنا, اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پروردگار نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھرا ہے, اور صرف نشانیوں سے بھرا نہیں ہے بلکہ ان نشانیوں کے درمیان ایک سسٹم قائم کیا ہے, باہم ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب ہم تم کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں اس پوری کائنات کے اندر اور تمہارے نفس کے اندر, یہاں تک کہ تمہارے لیے میرا وجود بالکل واضح ہو جائے. یعنی واقعاً اگر انسان ان نشانیوں کی طرف, واقعاً انسان اگر ان نشانیوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ممکن نہیں کہ وہ اپنے خدا کا انکار کر دے.
جی,
لہذا ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں, ان نشانیوں کے اندر جو سسٹم موجود ہے اس سسٹم کو دیکھیں تو خود اندازہ ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر ایک سسٹم موجود ہے تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی نے اس سسٹم کو پیدا کیا ہے.
بے شک
اگر ہم اپنے ارد گرد, مثلا ایک کمپیوٹر ہے,
جی
کمپیوٹر جو ہم چلاتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا سافٹ ویئر موجود ہے, اس کے اندر جو پروگرام موجود ہیں, ہر چیز ایک کے بعد ایک ہوتی چلی جاتی ہے خود بخود.
جی
تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ خود تو نہیں ہوئی ہے, کسی نے اس کو بنایا ہے, کوئی انجینئر موجود ہے. لہٰذا اس کائنات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بعد ہوتی چلی جا رہی ہے, ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے, ہزاروں سال سے کائنات اسی طرح سے چلتی چلی جا رہی ہے. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی چینجنگ, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حکیم ذات ہے اس نظام کے پیچھے جو اس نظام کو چلا رہی ہے.
بے شک. اور آپ نے ایک یہاں پر نام لیا, ظاہر سی بات ہے کہ علمی نام تھا, جو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے تو شاید بہت آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے, برہان نظم. تو برہان نظم کے خصوصیات کیا ہیں؟ اگر ظاہر سی بات ہے ایک عام ذہن انسان فوراً اس چیز کو معلوم کرنا چاہے گا کہ مولانا نے یہاں پر ایک نام لیا برہان نظم, تو ہم کیسے پہچانیں اس برہان نظم کو, اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ چونکہ کوئی بھی شے اپنی خاصیت کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. جی
دیکھیے, برہان نظم یہ دو چیزیں, برہان اور نظم, یہ دو چیزیں مل کے, برہان کہتے ہیں دلیل کو, نظم کہتے ہیں سسٹم کو, جو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, اس کے بعد نہاتے ہیں, پھر کپڑا پہنتے ہیں, پھر آفس جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر کھانا کھاتے ہیں, یہ ایک سسٹم ہے, اسی کو نظم کہتے ہیں. اس سے بنا ہے برہان نظم. برہان نظم کی کچھ خاصیتیں ہیں جو دیگر برہان میں نہیں پائی جاتی. مثلا مثال کے طور پہ پہلی خاصیت برہان نظم کی یہ ہے کہ برہان نظم عالم و جاہل دونوں کے لیے ہے. مثلا برہان نظم کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ یہ برہان عالم و جاہل دونوں کے لیے برابر ہے. یعنی اس برہان کے ذریعے سے جاہل بھی اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے, عالم بھی اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے. لیکن اس کے مقابل میں آپ ایک برہان علت و معلول, تو ایک دیہاتی انسان جو دیہات میں رہتا ہے, جس نے کتابوں کو نہیں پڑھا, جو اسکول نہیں گیا, اس کے سامنے اگر آپ علت و معلول کریں گے تو وہ شاید نہیں سمجھ پائے. لیکن اگر اس سے آپ یہ کہیں کہ جب تم اپنے کھیت میں جاتے ہو اور زمین کی مٹی کو اوپر نیچے کرنے کے بعد اس کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ ڈالتے ہو اور کچھ دن کے بعد وہ دانہ ایک درخت کی شکل میں آ جاتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟
بہت خوب.
تو کہیں نہ کہیں اس کا نفس جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑ کے کہے گا کہ ہاں کوئی ایسی ذات اس کائنات میں موجود ہے جو اس دانے کو درخت کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے. تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دلیل عالم و جاہل دونوں کے لیے ہے. دوسری بات یہ کہ اس دلیل کے اندر خشک پنا نہیں ہے, جیسے فلسفے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں خشکی, ہاں تھکا دے ذہن, کہیں نہ کہیں انسان کا تھک جاتا ہے. اس کے اندر تنوع بہت ہے, یعنی ورائٹی بہت ہے. اگر انسان کو کھیت میں خدا سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے گھر میں آ کے دیکھ لے, اگر گھر میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے جسم میں دیکھ لے, اگر جسم میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آسمان میں دیکھ لے. یعنی کہیں نہ کہیں خدا نظر آ جائے گا. خشکی نہیں ہے, تری ہے ہمیشہ اس دلیل کے اندر. یہ دو چیزیں. تیسری چیز جو اس دلیل کے اندر ہے کہ روز بروز یہ دلیل انسان کو معرفت کی طرف لیتی چلی جا رہی ہے, یعنی دلیلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, کم نہیں ہوتی ہیں. فلسفے میں جو علت و معلول کی دلیل ہے اس میں ایک ٹاپک ہے اور ایک طریقہ ہے کہ اسی طریقے سے ہم سمجھا کے چلے جائیں گے.
جی ہاں, وہ عقلی اور علمی دلیل طریقہ ہے جس کو عام طور پر انسان نہیں سمجھ سکتا, لیکن جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہت آسان ہے اور انسان کیسے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے, یہ ہو گئی آپ کی بات. ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے ہمارے یہاں اسکالر سے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
جی آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں, تو خدا اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں کیوں دنیا میں رکھی ہے؟ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آسمان میں, زمین میں, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں خدا کی نشانیاں. کیوں خدا کی اتنی نشانیاں موجود ہیں ہمارے لیے؟
کیا بات ہے, آپ نے جیسے دیکھا کتنا بہترین سوال, کہ شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آیا بھی ہوگا کہ ہر قدم پر نشانیاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی.
یہ ایک بہترین سوال ہے کہ پروردگار عالم نے, اگر پروردگار عالم کا ہدف یہ تھا کہ وہ بندہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے, تو اس پوری کائنات میں 2-4, 10,000, 50,000, لاکھ, 2 لاکھ نشانیاں پروردگار رکھ دیتا. بندے کی اپنی ذمہ داری تھی کہ کسی ایک نشانی کی طرف متوجہ ہوتا اور پھر پروردگار کو مان لیتا. لیکن پروردگار نے پوری کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھر دیا, یعنی انسان کی نگاہیں جہاں اٹھیں گی, جس طرف جائیں گی, پروردگار کی ایک نشانی اس کو نظر آئے گی.
سبحان
اللہ. اس کا بہترین جواب اس طرح سے میں دے سکتا ہوں کہ سورہ یوسف ایک بہترین سورہ ہے, احسن القصص کہا جاتا ہے اس کو. اس میں وہ جو ایک پیک کا جو مرحلہ ہے کہ جہاں پہ زلیخا نے جناب یوسف کے کمرے میں بلایا تھا, زلیخا عاشق ہو گئی تھی جناب یوسف کی, چاہتی تھی کہ جناب یوسف متوجہ ہو جائیں, لیکن جناب یوسف معصوم تھے. لیکن بالآخر اس نے اپنی ساری کوششیں کی, آخری کوشش جو اس کی تھی وہ اس کمرے میں جناب یوسف کو بلایا, اور کمرے میں جناب یوسف کو بلانے سے پہلے اس نے پورے کمرے کو شیشے سے سجا دیا, یعنی زمین میں شیشہ لگا دیا، آسمان میں لگا دیا، دیواروں میں لگا دیا. زلیخا نے ساری کوششیں اس بات کی کہی کہ جناب یوسف اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن جناب یوسف معصوم میں متوجہ نہیں ہو رہے. لیکن آخری مرحلے پہ آ کر اس نے جناب یوسف کو ایک کمرے میں بلایا، لیکن کمرے میں بلانے سے پہلے زلیخا نے اس کمرے کو شیشے سے سجایا، زمین میں شیشہ لگایا، اس کی چھت میں شیشہ لگایا، دیواروں میں چاروں طرف شیشہ لگایا. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنی نشانیوں سے کیوں بھرا ہے. وجہ یہ تھی کہ زلیخا کو پتا تھا کہ یوسف انتہائی شریف قسم کے انسان ہیں، اتنی آسانی سے میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. جب میں یوسف کی طرف بڑھوں گی تو یوسف اپنا چہرہ موڑ لیں گے.
جی
تو زلیخا نے ایسا کام کیا کہ پورے اس کمرے کو شیشے سے سجا دو تاکہ میں کہیں پہ بھی کھڑی ہوں تو ہر جگہ میرا وجود نظر آئے.
اور وہ سمجھ اس نے اس لیے شیشہ لگوایا ہوگا شاید ہر طرف سے وہ دکھائی دے اور جناب یوسف سمجھ نہ پائے میں کدھر سے آ رہے، وہ ایک جگہ پر ٹکے رہ جائیں، کھڑے رہ جائیں.
اصل اس کا ہدف یہ تھا کہ جناب یوسف میری طرف متوجہ ہو جائیں، توجہ دلانا چاہتی تھی. توجہ دلانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کمرے میں ہر طرف زلیخا نظر آئیں گی تو جناب یوسف کہاں کہاں سے اپنی نگاہوں کو چھپائیں گے، کہیں نہ کہیں زلیخا کے چہرے پہ تو نگاہ پڑ جائے گی. اسی لیے پروردگار عالم نے اس کائنات کو ہر طرف سے اپنی نشانیوں سے بھر دیا کہ میرا بندہ کہاں کہاں اپنی نگاہوں کو چھپائے گا،
کہیں تو جا کر تمہارا ضمیر تم کو جھجھوڑے گا اور تم سمجھو گے ہم کو.
کسی ایک مرحلے پہ زمین کی طرف دیکھے گا تو وہاں نشانی نظر آئے گی، آسمان کی طرف دیکھے گا تو وہاں نشانی نظر آئے گی، درختوں کی طرف دیکھے گا. لہذا اس کائنات کو اس لیے نشانیوں سے بھرا ہے کہ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی کسی نشانی کو دیکھ کے اگر بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو میں اس کی توحید کو قبول کر لوں.
بہت خوب، اور واقعی بہترین آپ نے جواب دیا. تو یہاں پر آفاق اور انفس، اگر یہاں پر یہ دیکھا جائے تو آفاق میں آپ نے پورا برہانی نظم ہے، ایک جو ہے وہ سسٹمیٹک دنیا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چھپ جانا، جو بھی ایک پورا نظم ہے پوری کائنات کا. یہاں پر نفس سے ہم کیسے پہچانیں گے خدا کو؟ اگر یہاں پر سوال یہ ہو جائے چلیے سورج کے آنے جانے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کوئی یہ چلا رہا ہے، نفس میں ایک انسان اپنے وجود کے اندر کس طریقے سے، ظاہراً اسی چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، تو کس طریقے سے ہم اپنے آپ کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں گے؟
دیکھیے برہان نظم کی دو حصے بن جاتے ہیں، ایک برہان نظم میں آفاقی آیات ہیں اور ایک انفسی آیات ہیں. انفس سے مراد وہی نفوس انسانی ہیں کہ
وجود انسانی
ہیں. کچھ نشانیاں تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھی ہیں، جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، کچھ نشانیاں تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں رکھی ہیں جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا، درختوں کا پھل دینا، پانی کا ایک دھارے پہ بہنا، یہ بالکل واضح چیزیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن کچھ نشانیاں اللہ نے انسان کے وجود کے اندر رکھی ہیں.
بہت خوب،
وجود کے اندر جو نشانیاں رکھی ہیں وہ اس کائنات کی نشانیوں سے زیادہ اہم ہیں.
بہت خوب،
لہذا اس پوری کائنات کو پروردگار عالم نے عالم اصغر کہا ہے. اتنی وسعت کے ساتھ جو کائنات ہے وہ عالم اصغر ہے، اور ہمارے وجود کے انسان کا چھوٹا سا وجود اس کو کہا عالم اکبر.
سبحان
عالم اکبر. اس میں نے ایک دفعہ ایک فلم دیکھی تھی، یورپ میں بنی تھی، کہ اس میں ایک سائنٹسٹ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، اس کے اوپر حملہ ہوا، اس کے سر میں چوٹ لگی، تو طے یہ پایا کہ کوئی اس کے جسم کے اندر اترے وہاں سے جا کے سرجری کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بہرحال ایک فلم بنائی انہوں نے، حقیقت نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ انسان ترقی کرے.
کچھ
لوگوں کو انجیکشن کے ذریعے سے انسان کے وجود کے اندر اتارا، پیر میں انجیکشن لگایا، وہ وہاں سے چلے. تو وہ جتنی نشانیاں اس کائنات کے اندر ہیں اس فلم میں انسان کے وجود کے اندر وہ نشانیاں دکھائی گئی ہیں. مثال کے طور پہ بہت سادہ سی زبان میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ مثلا شیشی پینے لگتا ہے، فیڈر میں جب اس کی ماں دودھ دیتی ہے تو وہ سوتا رہتا ہے، دودھ پیتا ہے. لیکن جب یہی بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پی سکتا ہے؟
نہیں.
یا ہم اور آپ پی سکتے ہیں؟ اگر ہم آپ کو سوتے رہیں اور کوئی ہمارے منہ میں فیڈر لگا دے تو شاید ہماری آنکھ کھل جائے گی.
اور بہت اہم نقطے کے اوپر آپ نے اپنی گفتگو پہنچائی ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پر بریک لوں. ناظرین، برہان نظم کے ہمارے حوالے سے ہماری گفتگو مولانا سے جاری ہے، مگر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے خدا شناسی کی برہان نظم کے ذریعے سے چلیں گے مولانا کی خدمت میں اور بیشتر معلومات حاصل کرتے ہیں. یقیناً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتازہ معنہ کا جرم الصغیر وفیق انتوا العالم الاکبر, اور آپ نے یہیں پر گفتگو آ کے روکی تھی کہ آپ نے یورپ کی وہ مووی کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ انسان ایک عالم اکبر کا وجود اس کو کہا گیا ہے جبکہ پوری کائنات عالم اصغر ہے. گفتگو آپ کی یہیں پہ تھی, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو کنٹینیو کریں.
اس مرحلے میں اگر آئے تو اور بہت سی باتیں انسان کی صرف وجود کے اندر ہے. جیسے مثال کے طور پہ چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تفصیلی یہ حدیث جسے توحید مفضل کہتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد نے جب امام سے تقاضا کیا کہ ہم کو توحید پروردگار کی طرف متوجہ کرائے تو امام نے جو درس دیا وہ ایک پورا ایک کتاب کی شکل میں آج اس وقت موجود ہے کہ ہم رجوع کر سکتے ہیں. توحید مفضل اردو میں بھی موجود ہے, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. اس میں امام نے جو نفس انسانی کی نشانیاں بیان کی وہ حیرت انگیز نشانیاں ہیں. مثال کے طور پہ انسان اپنی آنکھوں کی طرف متوجہ ہو جائے, اس پورے جسم کی سب سے نازک ترین چیز جو ہے وہ آنکھ ہے,
بے شک
کہ ایک ذرہ اگر اس کے اندر چلا جائے تو پھر وہ کھلتی نہیں ہے. لیکن پروردگار نے کتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بنایا ہے, کتنی حفاظتوں میں اس چیز کو رکھا ہے, جو جتنی نازک چیز تھی اس کی زیادہ حفاظت کی پروردگار نے. وہاں سے نکل کے آئیں انسان کے ذہن کو دیکھیں. ابھی دیکھیں دنیا میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے, انسان کو پہچانا جا رہا ہے, لیکن کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے مکمل انسان کو پہچان لیا. وہ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ذہن کے, جو سرجری کرتے ہیں, وہ بھی ایک مرحلے پہ آ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان کے وجود کے اندر ایسی ہیں کہ جس کو ابھی انسان خود نہیں سمجھ پایا ہے. مثال کے طور پہ ہاضمے کا ایک نظام ہے, یہ نظم ہے نا ہاضمے کا, کہ انسان چیزوں کو کھاتا ہے پھر وہ چیزیں کہاں چلی جاتی ہیں, وہ کیسے بنتی ہیں, ان کو کیسے وہ کون سی قوت ہے کہ جو جسم کے اندر ان کو ملا دیتی ہے اور اسی سے جسم بنتا چلا جاتا ہے, انسان کے نمو پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ہاتھوں کے بناوٹ کو دیکھیں انسان, اس میں ہاتھوں میں پروردگار نے ناخون رکھا, وہ کیوں رکھا, یہ ساری چیزیں, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ توحید مفضل کی, اس کی ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے تو پروردگار کی معرفت سمجھ میں آئے گی. لیکن سرسری طور پر بہت ظاہری نگاہ اگر ہم اپنے وجود کے اوپر ڈالیں تو کبھی ہم بچے تھے
جی,
جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم کو تو مانگنے کی بھی تمیز نہیں تھی, لیکن پروردگار نے ہمارے اندر ایک چیز رکھی جسے کہتے ہیں رونا. جب ہم روتے تھے تو میری ماں یہ سمجھتی تھی کہ میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ورنہ اگر ہمارے پاس زبان تو نہیں تھی, زبان تو بعد میں آئی ہے, یعنی زبان سے مراد اپنے گویائی, اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت. لیکن وہ کون سی ذات ہے حکیم کہ جس نے بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی کہ وہ اپنی ضرورتوں کا تقاضا کر سکے, یعنی
طلب کی فطرت اس کے اندر پائی جاتی ہے بچپن سے.
ہاں, تو اس طرح سے انسان اگر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو جائے, تو وہ بہت آسانی سے اپنے پروردگار کو قبول کر سکتا ہے.
بہت خوب. اور واقعاً اگر دیکھا جائے جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہمیں تو خود اپنی ضرورتوں کا علم نہیں تھا مگر وہ اس وقت بھی دے رہا تھا, ایک فطرت ہمارے اندر رکھ دی کہ تم طلب کا بڑے ہو جانا تو ایک الگ طریقہ ہوگا, ابھی بچے ہو تو تمہیں اپنے مطالبے کے ایک دوسرا ذریعہ ہم دے رہے تاکہ ایک وہ جو ہمارا مظہر بن کے تمہارے ساتھ ساتھ ہے ماں, وہ تمہارے اس مطالبے کو سمجھ سکے گی. ہم چاہیں گے کہ یہاں پر ہمارے حاضرین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اس گفتگو کے حوالے سے, جو اہم گفتگو ہے برہان نظم کے حوالے سے, آپ مولانا سے سوال کریں کہ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, ہم آپ لوگ کو اس لیے شریک کرتے ہیں اور آپ کی بزرگواری ہے آپ شریک ہوتے ہیں, چونکہ آپ کے سوال میں ایک ایسا جواب ہو سکتا ہے جس سے لاکھوں لوگ استفادہ کر سکتے ہیں.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اتنی ساری جو خدا کی نشانیاں پہلے سے ہی موجود ہیں, اتنی ساری نشانیاں موجود ہونے کے باوجود ہم یعنی نفس میں, انسان کے نفس میں یعنی اس چیز کی نشانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
بہت خوب جی.
دیکھیں پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھرا ہے, اس کے باوجود نفس انسانی کے اندر اپنی نشانیوں کو رکھا ہے. نشانیوں کو رکھنے کا پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فلسفہ یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچان لے. ایک ایسا انسان کہ جب دنیا میں وہ آیا تو اس کے پاس آنکھوں میں نور نہیں تھا, دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی. تو جب دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی, وہ سورج کو اگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, وہ چاند و ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا, وہ دریا کو نہیں دیکھ سکتا. غرض کے جتنی بھی نشانیاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی اس کو.
ظاہر سی بات ہے ہر انسان متوجہ نہیں ہو سکتا,
نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے کہے قیامت میں کہ پروردگار اگر تو نے میری آنکھوں میں نور دیا ہوتا تو میں تیری نشانیوں کو دیکھتا اور میں تیرے وجود کو مان لیتا. میں نے تیری نشانیوں کو دیکھا ہی نہیں تو تیرے وجود کو مانوں کیسے؟ پروردگار نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ہم تمہارے نفس کے اندر نشانیوں کو رکھ دیں گے. نفس کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں, اسے محسوس کرنا پڑتا ہے.
اس کے لیے بصیرت ہونی چاہیے,
اس کے لیے بصیرت ہے. وہ ہر انسان کے پاس ہے. جس کے پاس آنکھوں کا نور ہے وہ بھی اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے, جس کے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہے. ایسے بہت سی شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کے پاس آنکھوں کا نور نہیں تھا لیکن وہ اپنے زمانے کے عارف گزرے ہیں, اپنے زمانے کے عالم گزرے ہیں, اور بہترین توحید پرست انسان گزرے ہیں.
بے شک اور اصحاب میں بھی ایسے بزرگان سے ابو بصیر جیسی شخصیات کو دیکھ سکتے ہیں.
یعنی نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنی بصیرت ہے ان کے پاس. لہذا پروردگار نے آفاق کے ساتھ انفس کے اندر بھی نشانیاں رکھ دی کہ جو آفاق کی نشانیوں کے ذریعے سے اس سسٹم کو دیکھ کے ہم تک ہماری طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے, وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کے ہماری ذات کو قبول کر لے.
بے شک اور بہترین سوال تھا آپ کا یقیناً کہ آفاق میں نشانیاں رکھنے کے بعد نفس میں کیوں رکھا, اور آپ نے واقعی اس کا ایسا جواب دیا کہ ہمارے تمام ناظرین اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمارے اندر اگر نشانیاں اس نے رکھی ہے تو اس کا سبب کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا نے تو جو ہدایت کی ذمہ داری تھی نا علینا للہدا, اس مرحلے میں آ کر انسان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ آفاق ہو یا انفس ہو, ہر جگہ اس نے ہدایت اور اپنی معرفت کا ذریعہ رکھا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر جب ہر جگہ خدا ہے, ذرے ذرے میں خدا وستا ہے, اقرب ہے وہ انسان, قریب قریب ہے وہ ذات ہمارے شہرگ حیات سے بھی, تو پھر مشکلات کیوں ہیں کہ آج یہ اکثریت اس دنیا کی خدا کی معرفت ویسے نہیں رکھتی ہے جیسا خدا چاہتا ہے؟
ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے کہ اتنی نشانیوں کے بعد بھی انسان اگر خدا کو نہیں مان رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے. روایات اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں, میں فقط دو تین مطلب کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلی چیز جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے اتنی نشانیوں کے بعد بھی, وہ گناہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے, وہ کام انجام دیتا ہے جو پروردگار کو پسند نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کی توفیقات سلب ہو جاتی ہے. بعض روایات میں ہے کہ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, اور جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے,
دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے,
دائرہ بڑھتا جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ بقول قرآن مجید کے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر, اس کے کانوں کے اوپر پروردگار مہر لگا دیتا ہے, پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
یعنی
سامنے چیزیں ہیں لیکن پروردگار نظر نہیں آ رہا ہے. تو پہلی چیز جس سے ہم کو بچنا ہے وہ گناہ ہے, ہم کو گناہ سے بچنا ہے, یہ ایک چیز. دوسری چیز جو روایات میں آئی ہے وہ غفلت ہے. غفلت ایک عجیب چیز ہے. دیکھیے غفلت دو طرح سے ہو سکتی ہے. آیت اللہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے اس چیز کو کہ غفلت کبھی ہماری غفلت ہمارے جسم کے بارے میں ہے
جی,
کہ ہمارا جسم بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے, جسم کا یہ حصہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. یہ غفلت اتنی نقصان دہ نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ انسان اپنے جسم کو سجا کے رکھے, سوار کے رکھے, لیکن اگر نہیں رکھتا, اگر اس کا جسم نہیں بڑھ رہا ہے اور وہ غافل ہے تو قیامت نہیں آئے گی. لیکن اگر انسان اپنے روح سے غافل ہو جائے
بہت خوب,
تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پروردگار سے دور ہو جائے گا. لہذا قرآن نے صریح طور پہ رسول اکرم سے کہا انما انت مذکر, آپ یاد دلانے والے ہیں, آپ لوگوں کو غفلت سے دور کرانے والے ہیں,
بار بار ٹہوکا دیتے ہیں.
کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تذکر. مثال کے طور پہ جو تبلیغات کا ایک نظام ہے اس دنیا میں, وہ لوگ جو خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, ظاہر ہے کہ کوئی نئی بات تو نہیں کرتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں ممبر پہ یا کہیں اور کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہی پرانی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ پرانی باتیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فذکر, بار بار ان کو یاد دلاؤ, کیونکہ ان کے اوپر غفلت طاری ہو سکتی ہے. یہ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ہم پروردگار سے دور ہو جاتے ہیں وہ ہماری خواہشات نفسانی ہیں. ہم کو سب پتہ ہے, مکے والوں کو اگر آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ مکے میں جو لوگ تھے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. نہ, خدا کو مانتے تھے. قرآن کی آئے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا, تو کہتے تھے اللہ نے خلق کیا.
کیا بات.
لیکن خواہشات نفسانی آ کر ان کو روکتی تھی اس بات کی کہ پروردگار کو مانے یا ایک پروردگار کو مانے. لہذا وہ 365 کی طرف چلے جاتے تھے. بار بار ضروری ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں, اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کریں, اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم غفلت سے دور ہوں
جی.
کیونکہ یہ غفلت اور خدا فراموشی بہت بڑا عذاب ہے کہ قیامت میں پروردگار کچھ لوگوں کے اوپر اپنی نظر کرم نہیں کرے گا, یعنی دیکھے گا نہیں پروردگار کی طرف
جی.
تو وہ کہیں گے پروردگار تو ہم کو دیکھ کیوں نہیں رہا ہے, کہ تم نے قیام دنیا میں ہماری نشانیوں کو فراموش کیا تھا, آج ہم تم کو فراموش کرتے ہیں. یہ فراموشی والا عذاب سب سے سخت ترین عذاب ہے کہ جہاں پروردگار اپنے بندے کو چھوڑ دیتا ہے.
اور آج بھی شاید اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو مشکلات اسی وجہ سے ہیں کہ انسان غافل ہے, نہ اپنے دشمن کو پہچان رہا ہے اور نہ دین کی معرفت حاصل کر رہا ہے, غافل ہے. اسی لیے شاید یہ تمام مشکلات ہیں. اور بہترین گفتگو تھی آپ نے, بہترین طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا. بس یہ عملی علمی تو آپ نے مرحلہ ہمارے ناظرین کے سامنے اور میرے سامنے پیش کر دیا. اب ضرورت ہے ہماری زندگی کی کہ ہم اس کو عملی کریں تاکہ ہماری زندگی میں توحید پرستی اور معرفت توحید ہماری زندگی میں آ جائے. بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام بزرگان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا, یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے بہترین سوالات سے ہمارے ناظرین کو ان کی آگاہی دی. ناظرین کرام, زندگی کیسی بھی ہو ہم جیے اس سے مطلب نہیں, لیکن اہم زندگی وہ ہے جو ہم اپنے پروردگار کی مرضی کے اعتبار سے اس کی معرفت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اس لیے کہ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کچھ بھی پہچان میں نہیں آئے گا. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.